الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید گیارہویں پارے سے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیزان محترم آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الآخر کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو نسبت حاصل ہے سلطان الاولیاء حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اس ماہ کی 11 تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے اس مناسبت سے اس مہینے کو 11ویں کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کثرت سے مسلمان حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم مناتے ہیں اور صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ بر صغیر پاک و ہند میں اس 11 تاریخ کو خصوصیت کے ساتھ آپ کی یاد منائی جاتی ہے اور اہل عرب میں یہ مشہور ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 17 ربیع الآخر کو ہوا اس اعتبار سے عرب دنیا میں 17 ربیع الآخر کو آپ کی یاد منائی جاتی ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار احسانات ہیں امت پر، اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ ہمارے بزرگوں میں سے، اور ماضی قریب میں بالکل دیکھیں تو پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنا عرصہ ہمارے درمیان رہے، اور اس کے بعد جب آپ کا وصال ہوا تو آج ہر شخص آپ کی کمی کو محسوس کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ آپ کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت سے کم نہیں تھا۔ تو جب ہمارے بزرگوں کا یہ عالم ہے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تمام بزرگوں، تمام اولیاء کے سردار تھے، تو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کچھ لوگوں کو نفع نہیں پہنچایا ہوگا، اور ان کی برکتیں نہ صرف یہ کہ ان کی زندگی میں بلکہ بعد وصال بھی جاری وہ ساری ہیں۔ تو یہ بات مناسب نہیں ہوگی کہ آج ان کے مہینے میں ہم ان کا تذکرہ نہ کریں، اور ان کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے کئی اعتبار سے فائدہ مند ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے جیسی زندگی گزاری، ان کی زندگی بھی ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ ہے، اور ان کا ذکر بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جہاں اہل اللہ کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، تو اس میں کیا شک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ تو مختصر ہم تذکرہ کریں گے، مختصر انشاءاللہ تذکرہ کریں گے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور ساتھ میں موجودہ حالات پر بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبد القادر ابو محمد آپ کی کنیت تھی، اور غوث اعظم آپ کا لقب تھا۔ 417 ہجری میں فارس کے ایک علاقے گیلان میں، کہ جسے عربی میں چونکہ گاف نہیں ہے تو وہ جیلان کہتے ہیں، اس علاقے میں آپ پیدا ہوئے۔ اس جیلان کا ایک نام جیلی بھی کہا گیا۔ اس علاقے میں آپ پیدا ہوئے، اور اس جیلی کی مناسبت سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مشہور قصیدہ قصیدہ غوثیہ میں اس طرح ذکر بھی کیا کہ انل جیلی یو محی الدین اسمی، کہ میں جیل کا رہنے والا ہوں، محی الدین میرا نام ہے، وعالامی علی رأس الجبالی، اور میرے جھنڈے پہاڑوں پر گڑے ہوئے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فارس کے علاقے جیلان میں 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید موسیٰ، ان کی کنیت ابو صالح، اور ان کا لقب جنگی دوست تھا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ تھا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندی تھیں، اور یہ دونوں کا تعلق سید گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد ماجد حسنی سید تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ حسینی سید تھیں۔ اس اعتبار سے آپ کو نجیب الطرفین سید کہا گیا، کہ دونوں واسطوں سے آپ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد سے ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا حضرت سید عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے وقت کی باکرامت ولیہ تھیں، اور حالات میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے باکرامت ولی تھے کہ ان کے ماننے والے کسی جگہ ڈاکوؤں نے جب انہیں گھیر لیا، اور انہوں نے اپنے شیخ حضرت عبداللہ سومعی کی خدمت میں استغاثہ کیا، فریاد کی، تو آنن فانن میں ایسا معاملہ ہوا کہ ایسے ہوا میں لہراتے ہوئے کہیں نالین آئے اور ان ڈاکوؤں کے سر پر برسنے لگے، تو ڈاکو وہاں سے بھاگ گئے اور وہ مرید بخیر و عافیت اپنا سامان لے کر اپنے گھروں کو پہنچے۔ تو یہ حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کتابوں میں مشہور ہے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل خاندان کی اتنی کرامتیں کتابوں میں مذکور ہیں اور ایسی ایسی مستند کتابوں میں مذکور ہیں کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عائشہ جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن بغداد میں قحط سالی کا دور آیا اور لوگ پانی کی وجہ سے پریشان ہوئے اور دعائیں کرنے لگے لیکن بارش نہیں ہوتی تھی۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں جاؤ، اور لوگوں نے جب ان سے یہ گزارش کی تو انہوں نے اپنے گھر میں سے جھاڑو اٹھائی اور اپنے صحن میں جھاڑو دی، اور جھاڑو دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں التجا کی کہ مولا جھاڑو میں نے دے دی ہے، اب چھڑکاؤ تو فرما دے۔ کہتے ہیں کہ بارش ہو گئی اور اتنی بارش ہوئی کہ دوبارہ واپس اپنے گھروں کو پہنچنا مشکل ہو گیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت سید موسیٰ، کہ جن کا لقب جنگی دوست ہے، ان کے لقب جنگی دوست ہونے کی وجوہات جو سیرت نگاروں نے لکھی، ایک وجہ تو یہ بیان ہوئی کہ آپ جنگ اور جہاد سے گہرا شغف رکھتے تھے اور اس بات کے متمنی تھے کہ جہاد میں شرکت کریں، اور ایک روایت میں یہ آیا کہ آپ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے تھے اور نفس کی باتوں میں نہیں آتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے مجاہدات آپ نے کیے، اس وجہ سے آپ کو جنگی دوست کہا جانے لگا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ چونکہ آپ نفس کے ساتھ اس قدر جہاد کرتے تھے کہ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا کہ آج میں تمہارے ساتھ افطار کروں گا، اور ان کے ساتھ افطار کرنے کے بعد سید موسیٰ سے کہا کہ سید موسیٰ تم نے اپنے قلب کو مجاہدات کر کے ایسا پاک کر لیا ہے اور ایسا جہاد کیا ہے تم نے نفس کے خلاف کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے قلب کو جنگی اور تمہیں اپنا دوست بنا لیا ہے، تو اس وجہ سے آپ کا لقب جنگی دوست مشہور ہو گیا۔ اور ایک وجہ سیرت نگاروں نے یہ لکھی کہ حضرت سید موسیٰ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ راستے میں لوگ مٹکوں میں شراب بھر کے لے جا رہے ہیں، تو حضرت سید موسیٰ نے ان سے کہا کہ یہ ان مٹکوں میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں حاکم شہر کی شراب ہے۔ تو حضرت سید موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چھڑی سے یا پتھر سے ان مٹکوں کو توڑ دیا۔ جب کارندوں نے دیکھا کہ ساری شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے تو وہ حضرت سید موسیٰ کو حاکم شہر کے پاس لے گئے۔ حاکم شہر نے غصے سے آپ کو پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا اور کس نے آپ کو اختیار دیا تھا اس کام کے کرنے کا، اور آپ ہوتے کون ہیں؟ تو حضرت سید موسیٰ نے فرمایا کہ میں محتسب ہوں اور یہ کام اللہ تبارک و تعالی نے میرے سپرد کیا ہے اور مجھے محتسب بنایا ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت سید موسیٰ کا یہ کہنا تھا کہ ایسی ہیبت حاکم شہر پر طاری ہوئی کہ سارا غصہ اس کا کافور ہو گیا، اور اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو محتسب بنایا ہے اور آج سے آپ میری طرف سے بھی محتسب ہیں۔ تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد کا معاملہ، اور کس قدر متقی اور پرہیزگار تھے آپ کے والدین۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سید موسیٰ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اور چونکہ مجاہدات کی آپ کی عادت تھی، کئی دنوں سے آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا، اور یہ بزرگوں کا معمول تھا کہ کھانا اول تو زیادہ نہیں کھاتے تھے، بلکہ بسا اوقات اگر یہ گمان ہوتا کہ نفس پریشان کرے گا تو سرے سے کھاتے ہی نہیں تھے، اور کئی کئی دن فاقوں سے گزارتے کہ کہیں نفس ہمیں کسی غلط کام پر مجبور نہ کر دے، تو کئی کئی دن کے فاقے کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کئی دنوں کے فاقے کے بعد جب آپ کہیں جا رہے تھے اور بھوک کی شدت نے جب ستایا تو آپ نے نہر کے کنارے دیکھا کہ ایک سیب بہتا ہوا جا رہا ہے. آپ نے اس سیب کو اٹھایا اور بھوک کی شدت کی وجہ سے اسے کھا لیا. کھانے کے بعد دل نے ملامت کی کہ اے سید موسیٰ، یہ سیب کس کی ملکیت تھا، کہاں سے آ رہا تھا، تمہیں تو کچھ بھی پتا نہیں، اور تم نے بغیر اس کے مالک کی اجازت کے وہ سیب کھا لیا، یہ تو مناسب نہیں تھا. جب دل نے ملامت کی تو دیکھا کہ نہر جس طرف سے پانی بہتا ہوا آ رہا تھا اس کی مخالف سمت آپ نے چلنا شروع کر دیا کہ دیکھوں کہ یہ سیب کہاں سے آیا تھا. اور جب آپ چلتے چلتے آگے پہنچے تو دیکھا کہ نہر کے ساتھ ہی ایک باغ تھا اور اس باغ میں سیب کا درخت بھی تھا. آپ سمجھ گئے کہ یہ سیب اسی درخت کا ہے. آپ نے معلوم کیا کہ یہ باغ کس کا ہے تو کسی نے بتایا کہ رئیس جیلان حضرت سید عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مالک ہیں اور یہ باغ ان کا ہے. آپ نے ان سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے نہر سے ایک سیب اٹھایا اور اسے کھا لیا، اور بعد میں میرے دل نے ملامت کی کہ جس کا یہ سیب تھا اس سے بغیر پوچھے تم نے کھا لیا، لہذا میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا کہ آپ مجھے اس سیب کے حق کو معاف فرما دیں. حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے، صاحب فراست بزرگ تھے، دیکھ لیا کہ یہ نوجوان ایک سیب کے حق کو معاف کرانے کے لیے اتنا سفر کیا اور اس کے دل میں اتنی تڑپ ہے کہ میں کوئی ایسا لقمہ نہ کھا لوں کہ جس کی وجہ سے کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا مشکل ہو. یقیناً یہ نیک نوجوان ہے. حضرت عبداللہ سومعی نے کہا کہ اس سیب کے حق کو معاف کرنے کے لیے تمہیں ہماری خدمت کرنا ہوگی. اور دل میں یہ سوچا کہ اس نوجوان کو اپنے پاس رکھ کر اس کی تربیت کی جائے اور اسے نکھار کر سونا اور کندن بنا دیا جائے. چنانچہ حضرت سید موسیٰ سے کہا کہ تمہیں 10 برس تک ہمارے اس باغ کو سینچنا ہوگا اور اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ تمہارے اس حق کو ہمارے اس حق کو معاف کریں یا نہ کریں. حضرت سید موسیٰ نے کہا کہ ایک سیب اور اس کا گویا 10 سال تک اس کی معاف کرانے کے لیے گویا سزا. آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہیں یہ کرنا ہے تو کرو ورنہ چلے جاؤ، میں اس حق کو معاف نہیں کروں گا. چنانچہ سید موسیٰ نے اس ایک سیب کے حق کو معاف کرانے کے لیے 10 برس آپ کے باغ کی خدمت کی، اور 10 برس باغ کی خدمت کی اور اس کے بعد حاضر ہوئے اور کہا کہ 10 برس مکمل ہو گئے. حضرت عبداللہ سومعی نے دیکھا کہ اب بھی ان کے کردار سازی اور ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ کہا کہ 2 برس اور کرنا ہوگا. چنانچہ آپ نے 2 برس اور باغ کی خدمت کی، اور اس کے بعد جب آئے تو حضرت عبداللہ سومعی نے کہا کہ اب ہماری شرط یہ ہے کہ ہماری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، جو کانوں سے بہری ہے، جو پیروں سے لنگڑی ہے، جو ہاتھوں سے لولی ہے، تمہیں ہماری ایسی بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا، اور جب تم نے ہماری بیٹی سے نکاح کر لیا تو پھر ہم اس سیب کے حق کو معاف کر دیں گے. حضرت سید موسیٰ نے سوچا کہ اس سیب کی معافی کے لیے یہ سب برداشت کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اگر انہوں نے معاف نہیں کیا اور کل قیامت میں اس کا تقاضا کیا تو اس وقت بڑی پشیمانی ہوگی، اس وقت بڑی عجیب کیفیت ہوگی. تو کہا کہ میں اسے بھی قبول کر لیتا ہوں. اور اس کے بعد جب نکاح ہو جاتا ہے اور اپنی دلہن کے پاس دیکھتے ہیں، دلہن کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ تو دیکھ بھی سکتی ہیں، وہ تو سن بھی سکتی ہیں، ان کے تو ہاتھ پیر بھی سلامت ہیں، تو فوراً واپس آتے ہیں، اپنے سسر سے کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ نے مجھے کسی غلط خاتون کے پاس بھیج دیا، اس لیے کہ میں جن کے پاس گیا ان کی تو آنکھیں بھی سلامت ہیں، ان کے تو ہاتھ پیر بھی سلامت ہیں. تو حضرت عبداللہ سومعی نے کہا کہ نوجوان، تمہیں کسی غلط خاتون کے پاس نہیں بھیجا بلکہ بالکل صحیح خاتون کے پاس بھیجا ہے، اور میرا جو یہ کہنا تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہیں اس سے مراد یہ تھی کہ میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے. میں نے یہ کہا کہ میری بیٹی کانوں سے بہری ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ آج تک اس نے کسی خلاف شرع کام کو سنا نہیں ہے، خلاف شرع باتوں کو سنا نہیں ہے، اور میں نے کہا کہ وہ لنگڑی اور لولی ہے، تو میری بیٹی آج تک کسی گناہ کے کام کی طرف بڑھی نہیں اور اپنے ہاتھوں سے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اس لیے میں نے ایسا کہا۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جس کے والدین کے تقوی کا یہ عالم ہو، جن کے والدین کی نیکیوں کا یہ عالم ہو، جن کے والدین کے مقام کا یہ عالم ہو، تو پھر ان کی اولاد غوث اعظم نہیں ہوگی تو کون ہوگی؟ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیزان نے محترم والدین کا مقام ہے۔ اب آئیے، جو میں نے عرض کیا آپ سے خدمت میں کہ موجودہ حالات پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت سید موسیٰ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد نے جب حاکم شہر کی شراب جاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس مٹکوں کو توڑ دیا اور کہا کہ میں محتسب ہوں اور اللہ تبارک و تعالی نے احتساب کی ذمہ داری مجھ پر لگائی ہے۔ اب آپ آج کے دور میں دیکھ لیجئے کہ آج ہماری حکومت دعویٰ تو یہ کرتی ہے کہ ہم اسے مدینے کی ریاست جیسی ریاست بنائیں گے، اور ان کا معاملہ دیکھ لیں، ان کا طرز عمل دیکھیے کہ ہمارے اس ملک میں اور یہ ہمارے جتنے اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کے چہروں پر تماچا ہے کہ ایک ہندو پارلیمنٹیرین نے یہ قرارداد پیش کرنے کی کوشش کی کہ اس ملک میں شراب نوشی پر پابندی ہونی چاہیے، اس ملک میں شراب بیچنے پر پابندی ہونی چاہیے، اور اس ہندو رکن پارلیمنٹ نے جب یہ قرارداد پیش کرنا چاہی تو ہمارے اس اسلامی مملکت جمہوریہ پاکستان میں، کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ مدینے کی ریاست بنائیں گے، اس ریاست میں ان اراکین پارلیمنٹ نے کہ جو قانون کے مطابق، جو موجودہ دستاویز کے مطابق صادق اور امین ہیں، ان تمام پارلیمنٹیرین نے اس شراب پر پابندی کے بل کو پیش ہی نہیں ہونے دیا۔ کتنا افسوس کا مقام ہے کہ دعویٰ کتنا بڑا ہے اور لیکن حرکت کیسی ہے کہ ایک ہندو، شرم کی بات ہے کہ ایک ہندو اس اسلامی ملک میں شراب پر پابندی کی قرارداد پیش کرنا چاہتا ہے، اور ہمارے اسلام کا نام لینے والے، مسلمانوں کا نام لینے والے، کلمہ طیبہ پڑھنے والے اس شراب پر پابندی کے بل کو پیش نہیں ہونے دیتے۔ اور ایک ہمارے حکومت کے ترجمان نے، وزیر اطلاعات نے جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے شراب پر پابندی کے بل کو پیش نہیں ہونے دیا، ان کا جواب سنیے، وہ کہتے ہیں کہ جن صحاب نے یہ قرارداد پیش کی وہ تو سستی شہرت کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ چلو وہ سستی شہرت کے لیے ایسا کر رہے ہوں تو کیا پابندی نہیں لگنی چاہیے؟ تو ہمارے ملک پاکستان کے وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، جس کو پینی ہے ویسے ہی پیے گا، جس کو نہیں پینی وہ پھر بھی نہیں پیے گا۔ یہ کتنا عجیب و غریب جواب ہے۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید میں شراب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اس میں نظام اسلام مدینے کی ریاست قائم کریں گے، ان کو اتنا تک نہیں پتا کہ شراب کے بارے میں حکم شریعت کیا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ جتنے بھی جرائم اور ان کی سزائیں ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہر جرم کی سزا بیان نہیں ہوئی، بلکہ 7 جرائم ایسے ہیں کہ جن کی حد بیان کی گئی۔ حد کے لغوی معنی ہیں روکنا، منع کرنا، اسی لیے عربی زبان میں چوکیدار کو حداد کہتے ہیں کہ وہ روکنے والا ہوتا ہے، تو حد منع کرتی ہے، روکتی ہے، اور اس کی جمع ہے حدود۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں 7 سزاؤں کا ذکر ہے، حدود، حد کا، اور اس کے علاوہ جتنے جرائم ہیں وہ قاضی اسلام کی ثوابدید پر چھوڑ دیے گئے کہ قاضی اسلام جیسی سزا مناسب سمجھے اس معاملے میں سزا دے، اور ان کو کہا جاتا ہے تعزیر۔ اور آپ نے دیکھا ہمارے یہاں قانون کا جو مجموعہ ہے کہ جسے تعزیرات پاکستان کہا جاتا ہے کہ فلاں جرم کی یہ سزا ہے، فلاں جرم کی یہ سزا ہے، یہ وہ سزائیں ہیں جو قاضی کی ثوابدید پر ہیں، لیکن 7 سزائیں ایسی ہیں کہ جن کو حد کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک شراب ہے، ان میں سے ایک شراب ہے۔ اور یہ حدود کا معاملہ یہ ہے کہ اگر جس کے خلاف یہ معاملہ ہوا، مثال کے طور پر جو متاثر ہے وہ اگر معاف بھی کر دے تو حد ساقط نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص خدا نخواستہ کسی کو قتل کر دے اور قاتل مقتول کے ورثہ اپنے اس عزیز کے قتل کو معاف بھی کر دیں تب بھی حد ساقط نہیں ہوگی، وہ قتل کیا جائے گا. لہذا جو سزائیں قرآن نے مقرر کی حد، وہ حد لگے گی. اور شراب پینے پر دین اسلام میں 80 کوڑوں کی سزا ہے، 80 کوڑوں کی سزا ہے. اور جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض صحابہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی شراب کے معاملے میں کوئی واضح حکم نازل فرما دے. اس وقت تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. حضرت عمر نے عرض کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. جب آپ نے دعا فرمائی تو یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ فرما دیجئے کہ اس میں گناہ کبیر ہے، یہ گناہ کبیر ہے. راوی کہتے ہیں کہ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی اور اس کے ساتھ یہ فرمایا گیا وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے فائدہ ہے، وہ اسمہما اکبر من نفعہما، مگر اس کا گناہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی گزارش پر دعا ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی. راوی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے شراب پینا ترک کر دی اور کچھ لوگ اب بھی پیتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر گزارش کی کہ حضور کچھ کرم فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا فرمائی، آیت مقدسہ نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، کہ خبردار ایسی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ وہ سمجھ نہ لو جو تم کہتے ہو، یعنی تمہاری حالت بہتر نہ ہو جائے اس وقت تک شراب کے قریب مت جاؤ، نماز کے قریب مت جاؤ اگر تم نشے میں ہو. پھر کہتے ہیں راوی کے کچھ لوگوں نے پینی شروع رکھی اور کچھ لوگوں نے ترک کر دی. اس کے بعد حضرت عمر دوبارہ گزارش کرتے ہیں، حضور پھر دعا فرماتے ہیں اور اس کے بعد شراب کی ممانعت کا واضح حکم نازل ہوتا ہے. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ کی یہ دو آیات اس کی ممانعت میں نازل ہوئیں. ارشاد باری تعالی ہوا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والوں، شراب اور جوا اور بت اور فال نکالنا پانسے کا کام، یہ ناپاکی ہیں اور شیطان کے عمل سے ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اگر تم فلاح چاہتے ہو تو ان سے بچتے رہو، ان سے دور رہو. انما یرید الشیطان، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے سے آپس میں گویا عداوت پیدا کر دے اور بغض پیدا کر دے. وَيُصَدَّقُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور وہ چاہتا یہی ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے دور کر دے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آ گئے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے واضح ارشاد کے بعد اس شراب کو حرام قرار دیا گیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں راوی کہ جب یہ آیات مقدسہ نازل ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں جاؤ، کسی کو منادی بنایا اور جاؤ کہ اعلان کرو کہ شراب حرام کر دی گئی ہے. راوی کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو بھیجا اور جب اس نے اعلان کیا، صحابہ کرام علیہم الرضوان اتنا خوش ہوئے کہ جس نے اعلان سنا وہ اپنے طور پر منادی بن گیا، اپنے طور پر اعلان کرنے لگا. اور اس کے بعد جب اہل مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی، راوی کہتے ہیں کہ شراب جب گھروں سے بہائی گئی اور گلیوں میں شراب کو پھینکا گیا تو اتنی شراب تھی کہ گویا ایسا لگتا تھا کہ بارش ہو رہی ہے اور پانی تیزی سے بہ رہا ہے، اس قدر شراب تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شراب حرام قرار دے دی، تو تمام وہ لوگ کہ جب اس کی حرمت نہیں آئی تھی اور شراب اپنے پاس رکھتے تھے، ان لوگوں نے اس حکم کی تعمیل میں سارے شراب کے برتنوں کو خالی کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے حکم کی تعمیل کی. اس حکم کو دیکھیے، صحابہ کے عمل کو دیکھیے، اور آج ہمارے عمل کو دیکھیے کہ ہم اپنے اس ملک میں اس پر پابندی لگانے میں عزیزان محترم سوچ و بچار کا شکار ہے اور اس پر پابندی نہیں لگا رہے ہیں. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے جو نتیجہ اخذ کیا، آپ فرماتے ہیں کہ شراب کو 10 دلیلوں سے حرام کیا گیا. آپ فرماتے ہیں کہ ان آیات کی روشنی میں شراب کا ذکر جوئے، بت اور پانسے کے ساتھ کیا اور یہ سب حرام ہیں، اس اعتبار سے شراب حرام ہے. دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ شراب کو عمل شیطان قرار دیا گیا اور شیطان کا عمل حرام ہے، اس وجہ سے شراب حرام ہے. کہتے ہیں کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ شراب کو رجس یعنی ناپاکی کہا گیا اور ناپاکی حرام ہے، اس وجہ سے شراب حرام ہے. اور فرماتے ہیں چوتھی وجہ یہ ہے کہ شراب سے اجتناب یعنی بچنے کا حکم فرمایا، اور جس چیز سے بچنا فرض ہو اس کا ارتکاب حرام ہوتا ہے، لہذا اس اعتبار سے بھی شراب حرام ہے. اور یہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا کہ لعل لکم تفلحون، اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو شراب سے اجتناب کرو. تو فلاح اور کامیابی کو شراب سے معلق کیا گیا، اس وجہ سے شراب حرام ہے. کہتے ہیں کہ چھٹی وجہ یہ ہے کہ شراب کی وجہ سے شیطان عداوت ڈالتا ہے اور عداوت حرام ہے، اس وجہ سے شراب حرام ہے. شیطان کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے شیطان بغض ڈالتا ہے اور بغض حرام ہے، اس وجہ سے شراب حرام ہے. آٹھویں وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان آیات میں شراب کی وجہ سے شیطان اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے روکنا یہ بھی حرام ہے، اس وجہ سے شراب حرام ہے. شراب کی وجہ سے شیطان نماز سے روکتا ہے، اور نماز سے روکنا حرام ہے، اس وجہ سے شراب حرام ہے. اور دسویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صیغہ استفہام یعنی سوالیہ انداز میں نہیں فرمائی کہ کیا تم باز آ گئے، فہل انتم منتہون، کیا تم باز آ گئے، اس طریقے سے نہیں فرمائی، یہ بھی گویا شدید نہیں ہے، اس وجہ سے حرام ہے. تو فرماتے ہیں کہ 10 وجوہات کی بنا پر شراب حرام ہے، تو ہمیں اسے حرام ہی سمجھنا چاہیے اور اس پر اس ملک میں ضرور پابندی لگنی چاہیے. اب آئیے احادیث مقدسہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں کیا احکام فرمائے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شراب پی اللہ تبارک و تعالی 40 روز کی اس کی نمازیں قبول نہیں فرماتا، اور اگر اس کے بعد توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول فرما لیتا ہے. پھر فرمایا جس نے پھر شراب پی اللہ تبارک و تعالی 40 دن کی اس کی نمازیں قبول نہیں کرتا، ہاں اگر توبہ کر لے تو رب توبہ قبول فرما لیتا ہے. تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ تیسری مرتبہ پھر شراب پیے تو 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، لیکن توبہ سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. پھر فرمایا اگر کوئی چوتھی مرتبہ شراب پیے تو 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اور اس کے بعد توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ بھی قبول نہیں فرماتا، تو اس سے بچنا چاہیے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، عموماً آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سے سیاستداں اور بہت سے لوگ جو اس کے عادی ہیں وہ جواز پیش کرتے ہیں کہ ہم تو دوا کے طور پر پیتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ دوا کے طور پر بھی یہ حرام ہے، اور ہرگز دوا نہیں بلکہ یہ تو بیماری ہے، اس کو دوا کہنا یہی دھوکا ہے. تو دوا کے طور پر بھی پینا جو ہے وہ حرام ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک ٹھنڈے مقام پر رہتے ہیں اور وہاں سخت کام کرتے ہیں، اور ہم گیہوں کی شراب بناتے ہیں جس سے اپنے کاموں اور اپنے ملک کی ٹھنڈک سے بچنے کے لیے قوت حاصل کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس میں نشہ ہے؟ تو آپ نے عرض کی کہ ہاں اس میں نشہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس سے بچو، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی اگر لوگ اسے نہ چھوڑیں، تو حضور نے فرمایا اگر لوگ نہ چھوڑیں تو ان سے قتال کرو، ان سے جنگ کرو اور انہیں قتل کرو. اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی بری چیز ہے. یہ صرف فرد واحد کے لیے بری نہیں بلکہ یہ پورے معاشرے کے لیے بری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 10 شخصوں پر لعنت فرمائی. وہ لعنت کس طریقے سے فرمائی؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت فرمائی. پہلی اس پہ لعنت فرمائی جو اس کا بنانے والا ہے، پھر اس پر لعنت فرمائی جو اس کا بنوانے والا ہے کہ حکم دیتا ہے اس کو بناؤ، تیسری اس پر لعنت فرمائی جو اس کو پیتا ہے، چوتھی اس پر لعنت فرمائی جو اس کو پلاتا ہے، پانچویں اس پر لعنت فرمائی جو اس کو اٹھا کر کے لاتا ہے، چھٹی اس پر لعنت فرمائی کہ جس کے حکم سے لائی گئی، ساتویں اس پر لعنت فرمائی کہ جس کے یہاں رکھی گئی، آٹھویں اس پر لعنت فرمائی کہ جو اسے بیچتا ہے، نویں اس پر لعنت فرمائی کہ جو اس کی گویا آمدنی کھاتا ہے، اور دسویں اس پر لعنت فرمائی جو اسے خریدتا ہے. یعنی شراب بنانا بھی حرام ہے، بنوانے والا پر بھی لعنت فرمائی، پینے والے پر بھی لعنت فرمائی، جو پلا رہا ہے اس پر بھی لعنت فرمائی، جو اٹھا کر لا رہا ہے اس پر بھی لعنت فرمائی، جو بیچ رہا ہے اس پر بھی لعنت فرمائی. تو عزیزان محترم اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی بری شے ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت مالک اشعری، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے، ان کے سروں پر باجے بجائیں گی عورتیں اور گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا. اندازہ لگائیے کس قدر خبیث شے ہے یہ، کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر وعید فرمائی. ایک روایت میں آتا ہے جس کے راوی حضرت ابو امامہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑ دے گا میں اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا، یعنی جنت کی نہر سے پلاؤں گا. تو عزیزان محترم یہ کتنی عجیب و غریب، اتنی خبیث شے ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ تمام برائیوں کی اصل ہے کہ اگر کوئی شخص نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو اس کے بعد وہ کچھ اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے اور اس کے نزدیک، اس کے سامنے اس کی ماں اور اس کی بیوی ایک ہو جاتی ہیں. وہ ماں اور بیوی میں تمیز نہیں کر سکتا، وہ بہن اور بیوی میں تمیز نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ بہت سے کیس ایسے آتے ہیں طلاق کے کہ لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ اس نے طلاق تو دی لیکن یہ حالت نشے میں تھا. تو عزیزان نے محترم ایسا کام کیوں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے طلاق دے دی جائے؟ لیکن مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص نشے میں بھی ہے اور طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جائے گی اور اسے طلاق سے نہیں بچایا جا سکتا، لہذا ایسا کام کو ترک کرنا چاہیے. لیکن آج ہمارے حکمراں جو یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی ایک غلطی صرف ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی بلکہ پورے معاشرے کو نقصان پہنچائے گی، بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچائے گی اور معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا. صرف آپ یہ سمجھیں کہ ہم شراب پر پابندی نہیں لگاتے لیکن باقی دوسرے کام کریں گے، تو عزیزان محترم یہ خام خیالی ہے کہ آپ سوچیں کہ شراب پر تو پابندی نہیں لگاتے دوسرے کام کریں گے، لیکن یہ شراب ہی تمام معاملے کو خراب کر دے گی. اور دین اسلام میں اس کی جب سخت ممانعت آئی ہے تو اب اس کا جواز تلاش کرنا یہ دین کی بھی توہین ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی بھی توہین ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بھی توہین ہے. آج ہمارا معاشرہ، آج ہماری حکومتیں، آج ہمارے سیاستداں اس بات سے تو بچتے ہیں کہ کہیں توہین عدالت نہ ہو جائے، جج کو، چیف جسٹس کو، معاذ اللہ کوئی خدا بنا لیا ہے کہ جو وہ کہہ دے وہ پتھر پر لکیر ہے، اس کے بارے میں بات بھی نہیں کی جا سکتی، اگر کچھ کہیں گے تو توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے۔ ارے بھلے مانس، توہین عدالت سے تو اتنے ڈرتے ہو لیکن توہین قرآن سے تم نہیں ڈرتے ہو، توہین حدیث سے نہیں ڈرتے ہو، تم توہین دین سے نہیں ڈرتے ہو، اور یہ دعویٰ کرتے ہو کہ مدینے کی ریاست بنائیں گے۔ ہر جس مدینے کی ریاست میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ مدینے کی ریاست میں تو یہ ہوا کہ جب اس کی ممانعت آئی تو لوگوں نے شراب کو ایسے بہایا گویا کہ بارش شروع ہو گئی ہو اور پانی گلیوں میں اس طریقے سے بہ رہا تھا۔ تو تم نے دین اپنا بنا لیا۔ اقبال کہتا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری ایک غلطی پوری ملت کو تباہ کر کے رکھ دے گی، تمہاری ایک غلطی پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دے گی، اور اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ دیکھ لیجئے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم مسلمان ہو گئے، لہذا اب ہم اسلام سے نہیں نکل سکیں گے۔ ہم کلمہ تو اب بھی پڑھ رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن خوب یاد رکھیے کہ اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کے لیے یہ ساری چیزیں تو ضروری ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھے، حج کی استطاعت ہے تو حج بھی کرے، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ دے سکتا ہو تو زکوٰۃ بھی دے، لیکن اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو قرآن کے اس واضح حکم پر عمل کرنا ضروری ہے، اگر اس سے انکار نہیں بھی کرتے تب بھی اس پر عمل ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا، اے ایمان والوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ایسا ہرگز نہیں کرو کہ ایک کام تو کرو دوسرا نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، شیطان کی پیروی مت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت مقدسہ کی تفسیر اگر ملاحظہ کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ایمان نہیں لائے تھے، ایمان لانے سے پہلے آپ توریت اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام بھی آپ کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد دیکھا کہ حضور واعظ فرما رہے ہیں، حضور کے واعظ کو سنا، اور اس کے بعد حضور کے چہرے انور کی جب زیارت کی تو ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا۔ جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام، اسلام قبول کرنے کے بعد چونکہ توریت کے عالم تھے، انجیل کے عالم تھے، لہذا انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے اس موسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں اسلام کے علاوہ ہفتے کے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور دین اسلام بھی ہفتے کے دن کی تعظیم کی ممانعت نہیں کرتا، لہذا وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تاکہ اسلام تو منع نہیں کرتا، اس دین پر بھی عمل ہو جائے، اور اس دین میں ان کی شریعت میں اونٹ کے گوشت پر پابندی تھی، اونٹنی کے دودھ پینے پر پابندی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے دیکھا، ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ دین اسلام ہم پر یہ پابندی نہیں لگاتا کہ ہم اونٹ کا گوشت کھائیں، ہم پر یہ پابندی نہیں لگاتا کہ ہم اونٹنی کا دودھ پئیں، لہذا اگر ہم اس سے بچیں، اس سے اجتناب کریں، تو چونکہ اسلام بھی منع نہیں کرتا اور اس مذہب پر بھی عمل ہو جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اب آپ یہ کہو کہ ہم شراب پر پابندی نہیں لگاتے، ہاں باقی اسلامی باتیں ہم کرتے رہیں گے، تو عزیزان نے محترم اس کے لیے بھی قرآن نے آپ کو حکم دے دیا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور کوئی ایسی بات تمہارے لیے نہیں چھوڑی جائے گی کہ جس کو تم کہو کہ ہم اسلام کے اس حکم پر عمل نہیں کریں گے اور اس کے بعد بھی مسلمان رہیں گے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے سمجھانے کے لیے بہت اچھی بات کہی، اور وہ فرماتے ہیں کہ کسی دور میں جسم پر نقش و نگار بنائے جاتے تھے، اور آج وہ دور دوبارہ لوٹ آیا، آپ نے دیکھا کہ لوگ جسم پر نقش و نگار بناتے ہیں، جس کو اس وقت کہا جاتا تھا قدوانہ اردو میں، کہ وہ جسم پر نقش و نگار بنائے جاتے تھے، تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی ایسے کام والے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ ایسا کرو کہ میری پیٹھ پر شیر بنا دو۔ اس نے کہا اٹھاؤ بیٹھو ادھر، اس کی پیٹھ ننگی کی، اور اس کے بعد جب اس نے کام کرنا شروع کیا تو اس میں سوئیاں چبھوئی جاتی ہیں، اور اس سوئیوں کو چبا کر اور جسم کو گویا کھرچ کر یہ سارے نقش و نگار بنائے جاتے ہیں۔ جب اس نے پہلی سوئی چبھوئی، مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ چلایا اور اس نے کہا کہ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں پہلے شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ چھوڑو دم کو، بغیر دم کا بھی تو شیر بن سکتا ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ سوئی چبھوئی، مولانا روم فرماتے ہیں پھر چلایا اور اس نے کہا کہ اب کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں شیر کے بال بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا چھوڑو بالوں کو، بغیر بالوں کا بھی تو شیر ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک جناب۔ اس کے بعد دوبارہ جب سوئی چبھوئی، مولانا روم فرماتے ہیں پھر چلایا، اس نے کہا اب کیا بنا رہے ہو؟ کہا اب میں شیر کا منہ بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا چھوڑو منہ کو، بغیر منہ کا شیر بنا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جناب۔ پھر سوئی چبھوئی، پھر مولانا روم فرماتے ہیں وہ چلایا اور کہا کہ اب کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا چھوڑو پیٹ کو۔ اب تو اس کام کرنے والے کو غصہ آیا اور اس کو کرسی سے اٹھا کر باہر نکال دیا کہ جاؤ نکلو یہاں سے۔ کیا بغیر پیٹ کا بھی شیر ہوتا ہے؟ کیا بغیر منہ کا بھی شیر ہوتا ہے؟ کیا بغیر دم کا بھی شیر ہوتا ہے؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ آج ہمارا حال یہ ہے، نماز ہم نہ پڑھیں لیکن ہے مسلمان، روزہ ہم نہ رکھیں لیکن ہے مسلمان، زکات ہم نہ دیں لیکن ہے مسلمان، شراب پر پابندی ہم نہ لگائیں لیکن ہے مسلمان، اور دعویٰ کریں کہ ہم مدینے کی ریاست بنائیں گے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ کیا ایسی ریاست ہوتی ہے مدینے کی؟ ہرگز نہیں، یہ دھوکہ ہے اور اس دھوکے سے بچنا چاہیے۔ خدا کے لیے، اتنی ساری جماعت ہے وکیلوں کی، کوئی ایک وکیل کھڑے ہو کر اس وزیر اطلاعات کے خلاف مقدمہ درج کرے کہ اس نے قرآن اور حدیث کے واضح احکام کی خلاف ورزی کی ہے، اور تمام اراکین پارلیمنٹ کے خلاف مقدمہ درج کرے کہ وہ اس قرارداد کے مخالف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ایسی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ ہر جمعے کو مسجد کی تعمیر نو کے لیے چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ ہمارے کارکنان آپ کے سامنے سے گزریں گے، جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو توفیق دی ہے اس میں ضرور حصہ لیں، کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لینا یہ اجر و ثواب کا باعث ہے، ثواب جاریہ ہے۔ جب تک مسجد تعمیر رہے گی، مسجد میں نماز ہوتی رہے گی، دین کی تبلیغ ہوتی رہے گی، انشاءاللہ اس میں حصہ ڈالنے والے کو بھی یقیناً اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔